السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے پہلی وحی. پہلی وحی کیا تھی، وحی کا کیا معنی ہے، وحی کا کیا قصہ ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کیسے بنے، اور اس پہلی وحی میں وہ کون سے بنیادی پیغام ہیں جسے ہمیں سمجھنے چاہیے. آج مسلمان کیا ان پیغاموں سے واقف ہیں، وحی کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں، جن لوگوں نے وحی کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ لوگ دنیا میں کیسے گزر کے گئے ہیں اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اس وحی کے راستے کے خلاف کوئی اور راستہ اپنایا ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اور آج کیا انجام ہو رہا ہے. وحی کا قصہ معروف اور مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں اور بار بار سن بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں. میں اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ جو اہم اور بنیادی باتیں ہیں ان پر روشنی ڈالوں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. وحی کے قصے کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت سے لے کے 40 سال کی عمر تک، یعنی بعثت سے پہلے تک، وحی کے نزول سے پہلے تک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان تھے. لیکن ایسے عام انسان تھے جتنے بھی لوگ اس وقت موجود تھے سب سے اچھے اور افضل تھے، اور اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، بلکہ اس زمانے کے بدترین معاشرے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل الگ تھی، روشن زندگی تھی اس زمانے میں بھی. جس زمانے میں، جس معاشرے میں جھوٹ، فریب، قتل و غارت، زناکاریاں، بدکاریاں اور شرک عروج پہ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں سے نفرت کرتے تھے، دلی نفرت کرتے تھے. کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. بڑی سے بڑی مصیبت بھی اگر سامنے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا ہی نہیں. اور اپنی قوم میں ایک خاص اور پیار اور معروف لقب سے پہچانے جاتے تھے، الصادق الامین. یاد رکھیں، الصدق والامانہ، سچائی اور امانت داری. یہ دو ایسی صفات ہیں جو انسان کو بلندیوں تک لے کر ہی جاتی ہیں، جس کی زندگی ان دو پیارے صفات کی بنیاد پر ہوں تو وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا، مال و دولت ہو نہ ہو، شہرت اور دنیاوی عزت ہو نہ ہو، اولاد کی طاقت، قوم اور نسب کی طاقت ہو نہ ہو، اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ دو پیارے صفات ہیں، صدق اور امانت داری ہے، سچا اور امانت داری ہے، تو وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اور یہ لقب مشرکین قریش نے خود دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی اس زمانے میں، اس معاشرے میں انہوں نے سب لوگوں کو دیکھا، سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور سب سے بڑا امانت دار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کے علاوہ کوئی نہ ملا، ان سے اچھا کوئی ملے نہیں. اور جب بھی کوئی تاجر تجارت پہ جاتا، جس کا جو مال ہوتا سفر پر جانے سے پہلے، پورے مکہ میں کوئی اور شخص نہ ملتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور ان کے پاس ہی امانت رکھ کے چلے جاتے. اور سچائی اور امانت داری یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ انسان دل کا اچھا ہے، دل کا صاف ہے، دل کا پیارا انسان ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانتے تھے کہ بت پرستی جو ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے، فطرت سے نفرت کرتے تھے. اور جس ذات کی عبادت کرنی ہے بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، وہ بلندیوں پہ کہیں ضرور رہتا ہے، زمین پر نہیں ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے، ابھی وحی قانون نازل نہیں ہوا. اپنی فطرت سے جس کا دل پاک ہو وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب بلندیوں پر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 37 سال کی عمر میں، یعنی 40 سے 3 سال قبل جو ہے، یہ جاننے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے پوری کائنات میں کہ اس کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، کس طریقے سے میں یہ جان سکتا ہوں کہ میرا خالق میرا مالک مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے قوم جو کام کر رہی سارا غلط کر رہی ہے، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں سمجھانے کے لیے، کیا کہوں گا، ان کی رہنمائی کیسے کروں میں، لیکن یہ جانتا ہوں اپنے دل سے کہ کر جو بھی غلط کر رہے ہیں. تو انہوں نے غار حرا کی طرف رخ کیا، اور غار حرا معروف غار ہے مکہ میں، چھوٹی سی غار ہے، تقریباً 4 گز چوڑائی میں اور 1.5 گز جو ہے وہ ڈیپتھ میں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے اور تدبر کرتے، کوئی ذکر کا طریقہ نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی خبر نہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود، یہ جانتے ہیں اپنی فطرت سے، یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی نے پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی نفر نقصان کا مالک ہے، وہی زندگی موت کا مالک ہے، یہ جانتے ہیں. اور یہ عقیدہ مشکین عرب کا بھی تھا، یہ عقیدہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ ابو جہل کا بھی عقیدہ، ابو لہب کا بھی عقیدہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں سوال کیا جاتا ہے کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا زمین آسمان کو، ہمیں تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتے، سب جانتے تھے. لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالی کی نزدیک کے قرب حاصل کیسے کیا جاتا ہے، عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالی کی عبادت کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے انہوں بتوں کو وسیلہ بنایا. سجدہ بت کو کرتے تھے، وہ کہتے حقیقتاً ہم سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے جو ہیں سفارشی ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہماری دعائیں ہماری پکار اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے. ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے. جس نے پیدا کیا، جس نے مجھے عقل کی نعمت سے نوازا، تندرستی سے نوازا، ہر خیر جو بھی میری زندگی میں وہ صرف اسی کی طرف سے ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور پھر اس بت کو سجدہ کریں اور یہ بت ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے گا؟ کیسی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگرچہ حقیقت جو تھی، مشین عرب کوئی پاگل لوگ نہیں تھے، بے عقل لوگ نہیں تھے، عقل تو ان کی بھی تھی. یہ جو بت جس کو سجدہ کرتے وہ، یہ بت جو ہے حقیقتاً یہ ایک نشانی ہے کسی اور چیز کی. حقیقتاً بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دعا سنتا تھا، اور بارش آ جاتی تھی، مصیبتیں ٹل جاتی تھی. اور یہ ثبوت صحیح بخاری میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سورت نوح آیت نمبر 23 میں کی تفسیر میں، کہ جو پانچ بت تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، یہ حقیقت بت نہیں تھے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ہم پڑھتے سورت نوح میں آیت نمبر 23 میں، ان کی حقیقت سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ نیک اور بزرگ لوگ تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور اہل علم تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کے یہ پانچ لوگ ایک ہی زمانے میں ایک ساتھ مر گئے. تو شیطان نے وسوسہ کیا کہ ان لوگوں کی قبروں کی طرف جاؤ اور وہاں پتھر نصب کر لو، پکارو اللہ تعالیٰ کو، لیکن ان کو یاد کر کے اللہ کو پکارو. ان کو صرف یاد کر رہے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے سامنے یہ لوگ جو اللہ کے نیک بزرگ تھے اور اچھے لوگ تھے، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے چاہیے تاکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکو جیسے کہ وہ کرتے تھے. پھر یہ وسوسے بڑھتے گئے شیطان کے، آہستہ آہستہ ان پتھروں کو تراشا گیا، پھر ان پتھروں کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا، سبحان اللہ. پھر سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس روایت کے آخر میں، جب علم جاتا رہا ان بتوں کو پوجا گیا، جب علم جاتا رہا ان بتوں کو پوجا گیا، ان کی عبادت کی گئی، سبحان اللہ. علم کا نور جب تک موجود ہے تو شرک و بدعات اور خرافات کا وجود ہو نہیں سکتا، اور جب علم کا خاتمہ ہوتا ہے پھر شرک، بدعات، خرافات، بدکاریاں، نافرمانیاں، فساد عام ہو جاتا ہے. علم نور ہے، جہالت تاریکی ہے، دونوں جمع ہو نہیں سکتے. جب ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، اور جب دوسرا آتا ہے تو پہلا چلا جاتا ہے، ایک ساتھ کبھی رہ نہیں سکتے، سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 3 سال تک رہے. وحی کی ابتدا جو ہے، کیونکہ وحی جو ہے کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قول ثقیل ہے، نزل قولا ثقیلا، سبحان اللہ. تو اس سے پہلے کہ فوراً وحی آتی تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ وحی نازل کرنے سے پہلے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور احسان تھا. نمبر ایک کہ جس راستے سے گزر کے غار حرا کی طرف جاتے، اس راستے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنا، السلام علیکم. تو دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پتھر پتھر سلام کرتے تھے. تو یہ ابتدا تھی، اس زمین کے اوپر کوئی تبدیلی آنے والی ہے. ابھی پتھر نہیں، تبھی کوئی سلام کرتا ہے. اور دوسری چیز جو تھی، سچا خواب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب رات کو دیکھتے، صبح اٹھ کے وہی چیز ان کے سامنے آ جاتی، سچا خواب. اور انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ وحی کا نور نازل ہو سچے خواب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبدیلی محسوس کی ہے. کچھ پریشانی بھی تھی، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا میں تھے اور اس تدبر میں تھے، غور و فکر میں تھے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میرا خالق میرے مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس خالق اور مالک کے کیا حقوق ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، پہلی وحی کا نور ساتھ لے کے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، اے محمد پڑھو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، صادق الامین نے تو سچ فرمایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگایا، فغطا حتى بلغ منه الجهد، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہونے لگی. پھر جبریل علیہ السلام نے چھوڑا، پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اقرأ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی سچ فرماتے ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر دوسری مرتبہ وہی عمل جبریل علیہ السلام نے کیا، پھر سینے سے لگا کے زور سے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا. حتی بلغ منی الجہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے تکلیف محسوس کی. پھر تیسری مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اقرا، پھر میں نے وہی فرمایا، وہی جواب دیا ما انا بقارئ. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اس وحی کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک یہ آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی پہلی آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو. سب سے پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا پڑھو. اور پڑھنا جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی بنیاد ہے. اور اس سورت کی ابتدا میں تعلیم کی ساری بنیادیں موجود ہیں، نظام تعلیم پورا بتا دیا گیا ہے. کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم دنیا میں اگر ان پانچ آیتوں پہ عمل کر لے تو دنیا کا وہ نظام تعلیم سب سے بہترین ہوگا. اور اس میں جس نظام تعلیم میں یہ ہدایات نہ ہو یا اس کے خلاف کوئی اور طریقہ ہو، وہ نظام تعلیم دنیا کے اعتبار سے تو کہیں نہ کہیں پہ پہنچ سکتا ہے لیکن وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو لوگ اس سسٹم سے نکلیں گے علم حاصل کر کے، وہ صرف اپنے لیے فائدہ ڈھونڈیں گے اور صرف اپنے لیے ہی اس معاشرے میں کام کریں گے. دوسروں کے لیے، دوسروں کا درد، دوسروں کے لیے جو کچھ کرنا ہے، بہت کم لوگوں میں وہ سوچ باقی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اقرا فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے اقرا پڑھو، علم حاصل کرو. عمر بھائیو مسلمان آج کے زمانے میں دیکھیں، بلکہ ہر زمانے میں دیکھیں، عجب بات ہے کہ تعلیم کے معاملات میں کمزور کیوں ہیں. پہلی وحی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کرو، بھئی توحید کے لیے تو علم کی ضرورت ہے نا، توحید بنیادی پیغام ہے، پورے رسالت کا پیغام جو بنیادی پیغام وہ توحید کا ہے، توحید عبادت کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے. وہ یہی حکمت ہے کہ ابتدا میں جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے آج، پہلی سورت سورت العلق نہیں ہے، سورت الفاتحہ ہے، جس میں بنیادی پیغام بتا دیا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم سب مل کے اے اللہ تعالی صرف اور صرف تیری عبادت کرتے، اور ہم سب مل کے صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. توحید عبادت, لیکن اس توحید عبادت کو سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا, کیسے سمجھنا ہے؟ یہ سبیل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ طریقہ ہے کہ ہم نے سمجھنا کیسے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلی جو وحی تھی وہ علم کی اہمیت کے لیے اور علم کے طریقے کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے. آج کے مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ وہ ہر ایری غیری چیز کی جانکاری جانتا ہے, اس کے بارے میں بہت انفارمیشن اس کے پاس ہے, اور اگر کوئی علم کی کہیں پہ کمزوری ہے تو قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے علوم, شریعت کے علم میں کمزوری پائی جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, سبحان اللہ, اقرا بسم ربک الذی خلق, یاد رکھو پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تم پڑھ نہیں سکتے ہو. تو بسم ربک, تم اپنے رب سے مدد حاصل کر کے علم حاصل کرو. اس لیے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقتاً اس جملے میں ایک ہی بنیادی پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ میں اپنے رب سے مدد طلب کر کے یہ کام کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے, میرے اوپر خاص رحم فرما اور میرے لیے یہ کام آسان کر دے جو میں کرنے جا رہا ہوں. اس لیے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ حقیقتاً میں اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر سکتا, اور اگر کروں گا بھی تو اس میں بہت سارے نقص پیدا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ صرف تیری مدد سے میں اس کام کو بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق, جب بھی پڑھنے بیٹھو, کوئی آرٹیکل پڑھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام سے, اللہ تعالیٰ مدد سے. جو بچے اسکول میں جاتے ہیں یا کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد دل میں ہونی چاہیے سب سے پہلے, کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرما. اور یہ بہترین لفظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر دیکھیں, تمہیں پیدا کیا تمہارے رب نے اور اسی کے نام سے تم یہ علم حاصل کرو. انسان کو پیدا کیسے کیا ہے؟ انسان محتاج کیوں ہے؟ کیوں مدد مانگے اپنے رب سے؟ کیا بڑا عالم بھی مانگ لے؟ چلو جاہل تو مانگے, جو عالم ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ بھی اللہ سے مدد مانگے؟ جی ہاں, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, کیونکہ اس کی اصل خلق کی بنیاد جو ہے وہ ہے کیا؟ کیا وہ انسان جانتا اس نے وہ پیدا کیسے ہوا اور کس چیز سے ہوا ہے؟ خلق الانسان من علق, تمہاری اصل حقیقت پیدائش جو تمہاری ہوئی ہے خون کے ایک ٹکڑے سے ہوئی ہے. تمہاری حیثیت یہ ہے, تم خون کے ایک ٹکڑے تھے, اس سے پہلے نطفہ تھے, تمہارا کوئی حیثیت کوئی وجود ہی نہیں تھا, تمہیں پیدا کیا گیا. یہاں پہ نطفہ کا لفظ نہیں ہے, غور کریں ذرا, خون کے ٹکڑا علق, اور علق ایک خون کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں. پھر علق یعنی ایک ایسی چیز جو چپکی ہوئی ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے, علق کے مرحلے میں, جیسے لیچ دیکھی کبھی؟ لیچ وہ کیڑا جو خون چوستا ہے اسے لیچ کہتے ہیں, عربی میں علق کہتے ہیں. انسان ویسے اس کیڑے کی طرح ہی ہوتا ہے, اور آج کی سائنس نے اپنی بہترین ٹیکنالوجی میں جو عروج پر پہنچی ہوئی ہے اس سے بالکل کیمروں سے دکھایا ہے, واللہ جسے تصویر آپ دیکھ لیں وہ اس کیڑے کی شکل ہے اس انسان کی, اور وہ اپنے ماں کا خون چوس کے زندہ رہتا ہے رحم کے اندر. قرآن کا لفظ دیکھیں علق, اور میری حیثیت اس کیڑے سے بڑی نہیں ہے. سبحان اللہ, تو بغیر تم محتاج ہو اے انسان, تمہاری حقیقت تم ہو محتاج. اپنی دنیا میں آنے سے پہلے بھی تم محتاج ہو, دنیا میں آنے کے بعد بھی محتاج ہو, اس دنیا سے جب جاؤ گے تب بھی محتاج ہو. خلق الانسان من علق, اس نے انسان کو پیدا کیا ہے علق سے. اقرأ وربك الاکرم, پڑھو, اور تمہارا رب صرف کریم نہیں ہے, کریم کرم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے. الاکرم اسم تفضیل ہے, سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا تمہارا رب ہے. کتنی کرم ہے اللہ تعالیٰ کے, ہمارے رب کے, میرے رب کے اوپر کتنی احسانات ہیں, انعامات ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں, واللہ ہم گننا شروع کریں تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کبھی نہیں گن سکتے. لیکن اس کریم رب نے محض اپنے اکرام, اپنے انعام سے دیکھیں کیسے انسان پیدا کیا خوبصورت. کہا وہ ایک خون کا ٹکڑا تھا, کیڑے کی شکل تھی, بد شکل انسان تھا, جب پیدا ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا. جب اپنی شکل دیکھا کرو نا تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے بہترین ساخت پر تمہیں پیدا کیا ہے, مجھے پیدا کیا ہے. ورنہ کہاں اس کیڑے کی شکل اور کہاں اس خوبصورت انسان کی شکل. یہ صرف اسی کا ایک کرم ہے. دنیا میں اور لوگوں نے بھی کرم کیا ہے نا, دنیا والے ایک دوسرے کی مدد کرتے, احسان کرتے رہتے ہیں, لیکن یاد رکھو الاکرم صرف ایک ہے. الاکرم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں. والدین کا اکرام ہے ہمارے اوپر, بڑا احسان ہے, لیکن سب سے بڑھ کر جو اکرام اور احسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا. اس لیے ہمیں فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قلم سے اس نے تعلیم دی ہے. نظام تعلیم میں سب سے پہلے جو ہے وہ سورس آف نالج ہے. سورس کہاں سے لینا ہے؟ کوئی نظام تعلیم میں آپ دیکھ لیں کیا پڑھانا ہے. جس نظام تعلیم میں اللہ کا ذکر نہ ہو, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو, وحی کا نور نہ ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کہیں گے یوروپ میں تو اللہ کا نام لیتے نہیں ہیں, وہ عروج پر پہنچے ہوئے ہیں, دنیا کے اعتبار سے کہیں پہ پہنچے گا ضرور. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, لیکن حقیقتاً ناکام ترین لوگ ہیں. وہ یہ حجت ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عقل سے نوازے, بڑی عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, انہوں نے سب کچھ کو جانے سے اپنے رب کو نہ پہچان سکے. جانور زندگی وہ گزارتے ہیں, ان کی زندگی تو دیکھیں آپ. سوٹ بوٹ کو کیوں دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ اس ٹائی کو دیکھ کے, وہ کچھ شکلوں کو دیکھ کے ہم حیران رہ جاتے ہیں, ارے ان سے اچھا تو کوئی ہے نہیں دنیا میں. بدترین لوگ ہیں یہ جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکے اس دنیا میں. یہ خوبصورتی باقی نہیں رہے گی, یہ کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے اور یہ جسم بھی کیڑے کھا جائے گا. باقی رہیں گے تمہارے اعمال, اور اعمال کی بنیاد ہے علم, اور علم کی بنیاد ہے ایمان. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علم بالقلم, قلم کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ تدریج سے آہستہ آہستہ, سب سے پہلے جو اہم ترین چیز ہے وہ, پھر کم اہمیت والی بعد میں, چھوٹی سے بڑی تک پہنچنے کے لیے تدریج سے. یہی وجہ ہے کہ بچے کو جو پڑھاتے ہیں تو حروف سے شروع کرتے ہیں, الف با تا, یہ اے بی سی. یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پہلے جملہ نہ سکھائیں؟ علم بالقلم. دوسرا قلم کا معنی ہے کہ لکھنا, پڑھنا اقرا, قلم لکھنا. اور ایسی قوم ہے جس نے کبھی پڑھائی کو دیکھا نہیں, صحرا میں رہنے والے لوگ, کوئی تہذیب کوئی تمدن نہیں. ان کو سب سے پہلا پیغام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, علم بالقلم, سبحان اللہ. یعنی یہ قوم ترقی کرنے کے لیے یہ ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا, ورنہ یہ قوم ایسے رہے گی. اور جنہوں نے یاد رکھیں اس راستے کو اپنایا ہے, میں آخر میں بتاؤں گا کہاں پہنچے, اور جس اس راستے کو چھوڑا ہے وہ کہاں پہنچے, اسی زمانے میں. اور پھر ہر زمانے میں دیکھ لیں آپ, علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. انسان جو کچھ بھی جانتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے لیے یہ علم جو اس نے حاصل کیا آسان نہ کرتا, کبھی جان نہ سکتا تھا. جاہل پیدا ہوا لیکن پاگل پیدا نہیں ہوا. تو عقل کس نے دیے؟ اسی خالق نے دیے, عقل سے نوازا ہے. پھر علم کے راستے کو آسان کر دیا ہے, یہ کان دیے, سننے کے لیے، آنکھ لی دیکھنے کے لیے، زبان لی بولنے کے لیے، دل لیا سمجھنے کے لیے. اس لیے آخرت میں جہنم میں سے جب سوال کیا جائے گا، ارے تم لوگوں نے کیا کیا، فرشتے کہیں گے کیا تمہارے کوئی رسول نہیں آیا تھا تمہارے پاس، کوئی وحی قانون نہیں تھا تمہارے پاس؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم سن لیتے جان لیتے آج عذاب السعیر میں نہ ہوتے ہم. سبحان اللہ. ان دونوں پہ ذرا غور کریں، اسی پہ بات ختم کروں گا. ما كنا نسمع او نعقل، سمع کیا ہے اور عقل کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی دیتے، ایک پریشانی سے عجیب سا عالم ہوتا ہے، فوراً جاتے ہیں اپنے گھر میں. قرآن مجید کی آیت ہے، اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں یہ قصہ موجود ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں پریشانی کی حالت میں. سیدہ خدیجہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خیریت تو ہے، دیکھیں عظیم عورت ہے، جب خاوند گھر میں پریشان ہو کے آئے تو اس سے پہلے کہ جھگڑا کریں، ریئیکشن کریں، ہمیشہ دیر سے آتے ہو، تمہارا کام ہی ہے یہ پریشان کیا ہوئے، یہ نہیں. جب بھی خاوند گھر میں پریشانی کی حالت میں آئے تو پہلے پوچھ تو لے نا، خیریت تو ہے، جھگڑا تو بعد کی بات ہے نا، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ پہلے سے پریشانی باہر کی، گھر میں آ کے اور ڈبل پریشانی. آج کل بعض گھرانے کچھ ایسے ہی ہیں، سبحان اللہ، اللہم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پوچھتے ہیں خیریت تو ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سناتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، اپنے خاوند کی مدد کرنے والی عورت، عظیم عورت، خوبصورت بیوی وہ نہیں جو شکل خوبصورت ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا، تمہارا اس پہ کیا کمال ہے، میک اپ کر کے اسے اور خوبصورت کر دیتی ہو، حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورتی دی ہے نا، اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی. اور دیکھیں دل کی خوبصورتی جب کسی گھر میں موجود ہو تو یہ گھرانہ کیسے ہوتا ہے پھر. سبحان اللہ. کہتی آپ پریشان نہ ہو، میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے پاس پرانی کتابوں کا علم ہے، نصرانی تھے، اہل کتاب میں سے تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس جاتے ہیں، بزرگ ہیں، کافی عمر ہو چکی ان کی، ان سے جا کے قصے سناتے، ہو سکتے ہماری کوئی رہنمائی کر دے. مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت رخ کیا تو علماء کی طرف. جاہل کے، ابو جہل بھی تو تھا، دوسرے بھی تو تھے، وہاں پہ کیوں نہیں گئے؟ قوم کے سردار بھی تو تھے. ارے میں مشکل میں، عمر مشکل کوئی آسان کر دے؟ نہیں. یہ سمجھدار عورت کی نشانی ہے کہ مشورہ بھی دیا اور ساتھ بھی گئیں، اور مسئلے کی، اب مسئلہ ہو جاتا ہے نا گھروں میں، کوئی گھر بغیر مسائل کے ہوتے نہیں، پریشانی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس پریشانی میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر خود فیملی میاں بیوی ساتھ مل کے اس پریشانی کو دور نہیں کریں گے تو پڑوسی کبھی پریشانی دور نہیں کرتے. سب سے پہلے آپ نے قدم اٹھانا ہے. اپنے خاوند کو لیتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے ساتھ جاتے ہیں، ورقہ بن نوفل، اور دیکھ ابتدا دیکھیں، کہتی ہیں یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے سے سنو. ادب دیکھیں، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، کہتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا، ورقہ بن نوفل پریشان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ ناموس ہے، یہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور جس نے بھی، جس پر بھی وحی نازل ہوئی ہے، جس نے راستہ اختیار کیا ہے، اس کی قوم نے اس سے دشمنی ضرور کی ہے، اور کاش میں زندہ ہوتا کاش میں زندہ ہوتا جب تیری قوم تمہیں مکہ سے نکالتی اور میں اس وقت جوان ہوتا تو آپ کا دفاع ضرور کرتا. کسی چیز کی تمنا کی؟ ناممکن چیز کی تمنا کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ورق میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت جتنی وحی نازل ہوئی, ابھی توحید کا پیغام نہیں ہے, جتنی وحی نازل ہوئی اس پر ایمان, اور یہ تو نہیں کہا میں ایمان لے کے آیا ہوں, کہا لیکن یہ کہنا کاش میں زندہ ہوتا اور میں جوان ہوتا اس وقت جب تیری قوم تجھے نکال دیتی میں مدد کرتا. سبحان اللہ, یہ تمنا کرنا کسی ناممکن چیز کا دل کے ایمان کی ریفلیکشن ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھے گھر سے نکالنے والی ہے؟ ارے یہ تو میری ہی قوم ہے, میرے رشتہ دار, میرے ہی تو پیارے ہیں, یہ بچپن سے انہیں کے ساتھ کھیلوں, ان سے بڑا ہوا ہوں, جوان ہوا ہوں, میرے ہی رشتہ دار ہیں, یہ مجھے نکالیں گے؟ کیوں نکالیں گے مجھے؟ میرا قصور کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جسے اس نور سے, وحی کے نور سے نوازتا ہے, آزمائش ہوتی ہے اور اپنے ہی پیارے سب سے پہلے دشمنی کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ, جس نے قرآن اور حدیث کی بات کی اس سے دشمنی مول لی گئی, ضروری ہے. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس چلے جاتے ہیں اور اس سوچ میں ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں اسی مکہ کی سرزمین پہاڑوں کی طرف, مجھے اس پیاری زمین سے نکال دیا جائے گا, اس کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ سبحان اللہ. پھر ایک مہینے تک وحی نہیں نازل ہوئی. پھر ایک مہینے تک وحی منقطع ہو جاتی ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے ہیں اور ایک شوق سا پیدا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ کوئی اچھا پیغام ایسے ملے. تو ایک مہینے کے بعد وہ کہیں گے پاک, ایک مہینے کے بعد واپس آتے ہیں غار حرا سے, گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آواز سنتے ہیں السلام علیکم, دائیں بائیں دیکھتے ہیں, آگے پیچھے دیکھتے ہیں, اوپر دیکھتے ہیں, یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں نظر آتا, اوپر دیکھتے ہیں وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا ایک تخت پہ بیٹھا ہے اور اس نے آسمان کو یعنی بند کیا ہوا, آسمان نظر نہیں آ رہا اس کے پیچھے, اتنی عظیم مخلوق. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں اور فوراً گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی دثیرونی دثیرونی, یعنی کپڑا لیا, وہ جب انسان ڈرا ہوتا ہے اگر کپڑا لے کے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ لے تو ڈر جو ہے وہ تھم جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. جب کپڑا لے کے لیٹے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں وحی نازل ہوتی ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. کپڑا لے کے لیٹنے کا وقت ختم ہوا, اب آرام کا وقت آج سے ختم ہے. وہ وحی تھی علم کی ابتدا کی, وحی کی ابتدا تھی, نور تھا علم کا, اب اس پہ عمل کرنا ہے. اور قم فانذر, اب اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ, لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کریں؟ اس سب سے پہلے ربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, تکبیر, کہ پوری کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اچھا اس میں دیکھیں ذرا, جو پہلی وحی ہے اس میں اللہ کا لفظ نہیں ہے, اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, یا ایھا المدثر قم فانذر, رب رب کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رب اللہ ہی ہے, اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے وہ, لیکن یہ نہیں جانتے, یہ بھی جانتے کہ وہ رب ہے, لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رب تک رسائی کیسے ہے, اس رب کو راضی کیسے کیا جاتا ہے. وربک فکبر, اللہ تعالیٰ کی بڑائی ایسے تھوڑی ہوتی ہے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, یہ کون سی بڑائی ہو, یہ تو تلخیص ہے, اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے, یہ کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے. ربک فکبر وثیابک فطہر. اب جب لوگوں کے پاس جانا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے تو اپنا حلیہ بھی اچھا ہونا چاہیے نا. وثیابک فطہر, پاک ہو جاؤ. اور جب انسان پاک کپڑے پہنتا ہے تو اس کے اندر کی ریفلیکشن ہوتی ہے, اندر سے ایک انسان کیسا ہے. یاد رکھیں دعوت و تبلیغ مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم سے بدبو آ رہی ہو, کپڑے پھٹے پہنے ہوئے ہو اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلو, نہیں, ہرگز نہیں. ہاں مسافر بھی اگر ہیں تو کوشش کریں کہ کپڑے صاف رکھیں, ستھرے رکھیں اور پاکیزگی کی حالت میں جائیں. اور بعض علماء کہتے ہیں وثیابک فطہر, یعنی اپنے آپ کو ہر ناپاکی سے دور کر دو, جو بھی ناپاکی ہے, ظاہر ناپاکیاں ساری, جو بھی بدعملیاں, سب سے دور ہو جاؤ. سبحان اللہ. والرجز فہجر, اور جو بھی ناپاکی ہے اس سے دور اختیار کرو. ولا تمن تستکثر ولربک فاصبر. سبحان اللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ کو توفیق دی ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے قابل بن گئے ہو, لوگوں کو حق بات سمجھانے والے بن گئے ہو, تو کبھی کسی پر احسان نہ جتانا. احسان جتلانا جو ہے یہ برے لوگوں کی عادت ہے. اچھا انسان تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ. تو جو اخلاص پہ رکاوٹ ہے کہ احسان لوگوں پہ کرنا, میں نے تمہیں سمجھایا تھا, میں تمہارا استاد ہوں, میں نے تمہیں یہ کیا, تم تو تھے بھی کچھ نہیں, یہ سب میرا ہی کرم ہے, نعوذ باللہ. تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہارا میرا کرم کیا ہے؟ سبحان اللہ. سب کچھ علم الانسان ما لم يعلم, کبھی نہ بھولنا. دیکھیں وحی کی ابتدا وہاں سے ہوئی, دوسری وحی کہ اس پر پریکٹیکل عمل طریقہ بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے. اور یاد رکھیں, کیا میرے قوم مجھے نکالے گی, دشمنی کرے گی میرے ساتھ؟ وہ بات یاد آئی, اس کا جواب کیا تھا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اپنے رب کے لیے صبر کرو. یہ راستہ ایسا ہی ہے, مشکل راستہ ہے یہ. لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, یہ کوئی آسان راستہ تھوڑی ہے. اچھائی کی طرف بلاؤ گے سب راضی ہیں, لیکن برائی کی طرف, برائی سے روکو گے سب ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ قم فانذر, قم فانذر. نظارت کیا ہوتی ہے؟ روکنا ہوتا ہے, آگاہ کرنا ہوتا ہے, یہ غلط ہے یہ نہ کرو, یہ غلط ہے یہ غلط ہے نہ کرو. پہلی وحی میں ابتدا یہ نہیں فرمایا کہ امر بالمعروف کرو. اگرچہ بدکار وہ بھی زناکاریاں کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, بہت سارے نقص سے قتل و غارت کرتے تھے, لیکن ان سے, ان چیزوں سے روکو. صرف آپ اچھائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے نہیں ہو, تو یہ دعوت ادھوری دعوت ہے. اور ادھوری دعوت کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی وقتی طور پہ ہوتا ہے, اصل بنیاد, اصلی چیز جو بنیاد وہ رہ جاتی ہے. باقی بدعات سے نہ روکیں. بدعت باقی ہے تو نماز, اس شخص نماز نہیں پڑھتا تھا, گانے بجاتا تھا, اب اسے نمازی تو بنا دیا, نک موحد نہ بنا سکے اسے. وہ کل بھی قبر کا طواف کرتا تھا, وہ آج بھی قبر کا طواف کرتا ہے. ہاں داڑھی رکھ لی اس نے, نمازی وہ بن گیا ہے, لیکن جو اصل مصیبت تھی شرک, وہ آج بھی وہ کام کرتے. قم فانذر, اسے آگاہ کیوں نہیں کیا شرک سے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس وقت تک ممکن نہیں کسی مسلمان کے دل میں جب تک اپنے دل سے غیر اللہ کی عبادت نہ نکال دے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کے مکہ سے, اپنے گھر سے ابتدا کی, اپنے قریبی دوستوں سے ابتدا کی. سر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا زید بن حارثہ, ان کے گھر میں تھے مردوں میں, بچوں میں سے مردوں میں سے جو ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, غلاموں میں سے زید بن حارثہ, مردوں میں سے ابوبکر صدیق, اور بچوں میں سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کرتے تھے, بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہتے تھے, یوں سمجھ لیں آپ. تو جو زیادہ قریبی, آٹھ سال کی عمر تھی, آٹھ سے دس سال کے بیچ میں عمر تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی. تو دیکھیں اس وقت سمجھداری دیکھیں آپ. آج ہمارے بھی بچے ہیں, بہت کچھ سمجھاتے ہیں, اس میں سے 10% مشکل سمجھ جاتی ہے بچوں کو. تو ابتدا میں جو ہی توحید کا پیغام, اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ شرک ہے, یہ جائز نہیں, یہ شرک ہے, اس سے بچو, فوراً اس دعوت کو قبول کیا. اور اگرچہ ابو طالب نے قبول نہیں کی دعوت, اپنے بیٹوں کو اجازت کیوں دی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم سسم حق پہ ہیں. ورنہ میں اپنے بیٹے کو کوئی غلط کام عقیدے کے معاملے سے کبھی اجازت دے سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. بعض علماء کی یہ دلیل ہے کہ وہ دل سے مان چکے تھے, جیسے خود اپنی زبان سے ابو طالب نے کہا, کہ اے محمد میں جانتا ہوں تیرا دین سچا دین سب سے افضل دین ہے. دیکھیں سب سے افضل کا معنی کیا ہے, جتنی بھی دنیا کے دین ہیں جو ہمارا دین اس سے بھی اچھا دین ہے, لیکن میں مجبور ہوں, میں اس کے اظہار نہیں کر سکتا ہوں, میری قوم کیا کہے گی, مجھے لوگ ملامت کریں گے. سبحان اللہ. اور اسی عقیدے پر ہی علمین عبد المطلب, اسی عقیدے پر ہی ابو طالب کی وفات ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہلے جو 13 سال مکہ میں گزارے ہیں اسی دعوت توحید کی بنیاد پر گزارے ہیں, اور ابتداء میں سری دعوت تھی کہ چھپکے سے دعوت دینا ہے, پھر اللہ کا حکم تھا فاستع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین, کہ اب دعوت عام کر دیں, کھلی دعوت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عام دعوت میں بھی بڑی جدوجہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بہت کم لوگ مکہ میں جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں کہ یہ دعوت عام ہو, یہ خیر سب لوگوں تک پہنچے, میری قوم اگر انکار کر رہی ہے چلو باہر کے لوگ تو فائدہ اٹھائیں. تو حج کے موقع پر لوگ حج کرنے کے لیے آتے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں کے سرداروں سے, ان قبیلوں سے ملتے جو حج پہ آتے اور ان کو دعوت توحید کا پیغام دیتے. بہت کم لوگ جو ہیں, بہت ان میں سے ابتداء میں کس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا, بہت سارے قبیلے تھے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا مکہ سے جو قریب ترین جگہ ہے اور جن کے لوگ بھی سخت ہیں اور مضبوط ہیں وہ طائف ہے, تو میں طائف کی طرف جاتا ہوں, اگر وہاں سے دعوت کا ابتداء ہو تو دعوت کو مضبوطی بھی حاصل ہوگی اور آسانی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ قومیت کا زمانہ تھا. جب اپنی قوم نے یہ اس طریقے سے رویہ کیا, وہ سلوک رکھا ہے, بس سلوک ایک اتر آئے ہیں اور یعنی اپنے آپ سلام کی زیادہ مشکل ہوتی جب اپنے صحابہ اپنے پیاروں کو دیکھتے تھے عذاب میں تکلیف میں, طائف کی طرف سفر کرتے ہیں اور طائف کے سفر میں پیدل جاتے ہیں تاکہ مشرکوں کو یہ شک نہ ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی سفر پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ساتھ صرف ایک شخص کو لیتے ہیں, سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو, کسی اور کو نہیں لیتے. اگر 4-5-10 لوگ جاتے تو پھر شاید یہ ذہن میں آتا ہے یہ کہیں باہر جا رہے ہیں اپنی اس دعوت کو لے جا کے. جب ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں تو مکہ کے گرد نواح میں اسے چلتے چلتے کہیں باہر بھی جا سکتے, کسی کو خبر تک نہیں ہوتی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو مکمل رازداری میں چھپانا چاہتے تھے تاکہ قریش کو پتہ نہ ہو, اگر وہاں سے یہ دعوت کامیاب بھی نہ ہو تو واپس تم آ سکوں مکہ میں, ورنہ یہ خبر مل گئی کہ میں اہل طائف کو ملا کہ مکہ پر میں حملہ کرنا چاہتا ہوں, ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہوں, تو پھر میں مکہ واپس گھر کیسے آؤں گا میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 5,000 فٹ کا فاصلہ ہے, پہاڑی راستہ ہے. آپ نے دیکھا جب مکہ طائف جاتے ہیں کتنی مشکل راستہ ہے, صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدموں سے اس سفر کو طے کیا. جانتے ہیں کیوں, کس لیے؟ ہمارے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے. اتنی بڑی قربانی, جد جہد, تکلیف اٹھائی تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھ تک بھی پہنچ سکے, آپ تک بھی پہنچ سکے, آپ تک بھی پہنچ سکے. اپنی فکر نہیں کی, اپنے گھر کی فکر نہیں کی, فکر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس وحی کے نور سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کی زندگی اس نور سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے. وہ شرک بدعات اور خرافات کی زندگی سے نکل کے توحید اور سنت کی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں پہنچتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق, دیکھیں وحی نازل ہو گئی ہے, اللہ کے نبی ہیں, لیکن علم غیب مطلق نہیں ہے. اگر پہلے سے علم غیب ہوتا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 5,000 فٹ کا سفر کرنا ہے, وہاں سے بدسلوکی ہونی تو جاتے نہیں شروع سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچتے ہیں تو 3 بھائی ہوتے ہیں سردار بنی عبد یلیل جو ہیں, ان کی طرف جا کے ان کو دعوت پیش کرتے ہیں, اور ایک سے بڑھ کر ایک بدتمیز اور کافر بدترین انسان, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جب اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو ایک شخص نے کہا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسول بنا کر بھیجتے اور یہ بات تم سچ کہہ رہے ہو تو میں کعبے کے جو کپڑے وہ پھاڑ دوں گا. تو یہ ایسا شخص رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تکبر دیکھیں بدتمیزی دیکھیں. دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ کو تمہارے سے کوئی اور شخص نہیں ملا نبی بنانے کے لیے یا رسول بنانے کے لیے، نعوذ باللہ. تیسرے شخص نے کہا اگر تم سچے ہو تو میں اس سے بڑھ کر ہوں کہ میں تمہاری اس بات کو مان لوں، یعنی میرا کچھ سٹیٹس ہے، میں تمہاری بات کیوں مانوں گا؟ اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے سے بات ہی نہیں کرتا. یعنی تکبر، ہٹ درمی، بدتمیزی، بدکاری، گندگی، ذلت کی انتہا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہ دعوت قبول نہیں کرنا چاہتے تو اسے اب راز میں رکھنا، اس بات کو راز میں رکھنا، یا میرے قوم تک یہ خبر نہ جائے، کیونکہ جو سوچ کے آئے تھے اس کے بالکل مخالف چیز کا سامنا کرنا پڑا. تو انہوں نے کہا آپ تو یہ کہتے ہیں ہم نہ بتائیں. ایک شخص کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دیکھو یہ جا رہا خبر دینے کے لیے، اور اسے بھیج دیا کہ جا کے ان کو کہہ دے، یعنی پریشانی پر اور پریشانی انہیں ڈال دی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کوشش کرتے ہیں ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی، کوئی اور لوگ قبول کر لیں، کسی نے دعوت قبول نہیں کی. پریشانی کی حالت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آ رہے تھے تو لوگوں نے بڑی بدتمیزی کی، بڑی بدسلوکی کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی، پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی زخم لگے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ زمین پر ٹپک رہا تھا. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آتے پتھر کھانے کے لیے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، یہ بے حد کوشش کرتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، اگر کوئی تکلیف ہو تو وہ مجھے پہنچ جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تقریباً ایک میل کے فاصلے پر یہ ظالم کافر بدترین لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پتھر اٹھا کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے رہتے ہیں ایک میل کے فاصلے پر، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فرمان یاد ہے ولی رب کا فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرو. یہ مشکل راستہ ہے، صبر تو کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اپنے رب کے لیے صبر کرو، ولی رب کا فصبر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ دیکھتے ہیں، اس باغ میں چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ باغ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا، شیب و عتبہ بن ربیعہ دونوں بھائی ہیں، ان کا باغ تھا، اس وقت موجود تھے، دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ محمد تمہیں کیا ہو، کتنی عزت کی زندگی تھی تمہاری، کس راستے کو تم نے اپنا لیا، اپنے ساتھ تم کیا سلوک کروا رہے ہو. ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے یہ جو راستہ ہے یہ عظیم راستہ ہے، اس راستے میں نور ہی نور ہے، خود تاریکی میں رہ کر وہ اس نور سے محروم تھے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے دشمنی کے اور سوائے بغض و نفرت کے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، سید زید بن حارثہ اپنے جسم سے خون جو ہے وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے زخم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں ہوتی، فکر یہ ہے کہ لوگوں نے دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا. جسم سے خون جاری ہے لیکن فکر یہ ہے کاش میں سے کوئی تو سمجھ لیتے کہ یہ پیدا کیوں ہوئے ہیں، اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے لوگوں کے اوپر. چنانچہ جب دونوں بھائیوں نے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں، اپنے غلام عداس کو بھیجا. عداس عجیب نام ہے، عربی نام نہیں ہے، کیونکہ خود نصرانی تھے. اس غلام کو بھیجا اور انگور کا ایک گوشہ دیا، یہ جا کے محمد کو دے دو. ان سے اس پورے یعنی جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا صرف یہ یہاں تک نرمی ہوئی کہ جا کے دے دو، اس وجہ سے کہ ان سے کوئی رشتہ ہے قومیت کی وجہ سے. عداس جاتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السلام علیکم. عداس جاتے ہیں جب وہ گوشہ دیتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ. تو عداس کہتے ہیں یہ لفظ کون سے، یہاں کے قوم لہن کے لوگ ایسے لفظ تو نہیں بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پورا قصہ سناتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں عداس. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عداس سے پوچھتے ہیں، یہ نام بھی تو عربی نہیں ہے، تم کون ہو؟ عداس کہتے ہیں میں نصرانی ہوں، غلام ہوں، فلاں فلاں کا غلام ہوں میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں نینوا سے آیا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں نینوا اللہ کے پیارے بندے اللہ کے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں. تو کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ اللہ کے نبی تھے؟ یعنی یہ خبریں جو ہیں کوئی نبی ہی جان سکتا ہے، عوام انہوں سے جان نہیں سکتی ہے. وہ خود نصرانی تھا، اس کو پاس علم تھا اہل کتاب تورات انجیل کا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، توحید کی، اسلام کی دعوت دی، عداس اسلام قبول کر لیتا ہے. کہاں وہ قوم، وہ سردار جن کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ نہیں، یہ ایک غلام، یہ اسلام قبول کرے گا. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ طائف سے دعوت کا آغاز ہو، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے مدینہ سے آغاز ہو. مدینہ بنیاد رہے گی، طائف نہیں رہے گا. سبحان اللہ. تو عداس جب واپس جاتا ہے تو دونوں بھائی دیکھتے ہیں ابن ربیعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے. اب یہ اس کی وہ شکل نہیں رہی جسے ہم نے بھیجا تھا اسے. کہتے ہیں عداس تمہیں کیا ہو گیا؟ عداس کہتا ہے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اللہ کا نبی ہے، جو باتیں میں نے سنی ہیں آج وہ کوئی نبی ہی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. لیکن کہاں، جن لوگوں کے دلوں پہ بغض اور نفرت کے تالے لگے ہوں، شرک اور بدعات جس زندگی میں عام ہو چکی ہوں، کہاں وہ حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کھول کھول کے آپ نشانہ بیان کرے کون سمجھنے والا ہے؟ بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مکہ کی طرف آتے ہیں. جب راستے میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بادل ان کے سر پہ آ گئے، اوپر دیکھتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں اس فرشتے کو تو آپ کے حکم کی تعمیر کرے گا، آپ چاہیں تو مکہ کے جو پہاڑ ہیں، بڑے پہاڑ مکہ کے جو ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملا لیں، بیچ میں جتنی بھی بستیاں ہیں وہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں. اس تکلیف میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں، رحمت دیکھیں، اور دور کی سوچ دیکھیں. ہمیشہ داعی جو ہے دور کی سوچتا ہے، آج کی نہیں سوچتا آج کیا ہونے والا ہے. ارے میرے درس میں دو چار لوگ آتے ہیں، ارے یہ دعوت ناکام ہے. جس دعوت میں لاکھوں لوگ ہوں وہ دعوت کامیاب ہے، جس دعوت میں دو چار لوگ دس بیس ہو تو وہ ناکام ہے. سبحان اللہ. نہیں، ہرگز نہیں. وہ یہ میں سے ہمیں ملے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، قوم نے اسلام قبول نہیں کیا. کیونکہ اکثر لوگ جاہل ہے، اکثر لوگ جو ہے بے ایمان ہے، اکثر لوگ ناشکری، اکثریت کوئی کبھی بھی حق معیار نہیں ہوئی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد آئے گی، ان کی پیٹھ میں ہی سے ایسے لوگ آئیں گے جو اس دعوت کو قبول کریں گے. اور ایسا ہی ہوا، انہی کی اولاد میں سے صحابہ کرام آئے ہیں، انہی کی اولاد میں سے تابعین آئے ہیں، اتباع تابعین. پھر آہستہ آہستہ یہ پیغام مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کو پھیلا دیا. آج ہم صدائیں سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ رب کا فکبر کا صدا جو ہے وہ یورپ میں بھی ہمیں سنائی دیتی ہے، امریکہ میں بھی، چین میں بھی، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب واپس جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تیار ہوتے ہیں، اور ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتے. دیکھیں جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، ہمارے ذمہ جو کام ہے اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اپنے مشن کو، حق کے کام کو جاری رکھیں حکمت کے ساتھ. آسانی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو مجھے اس کا علم نہیں ہے. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہے کہ آسانی ہوگی، اب یہ نہیں پتا کہ کیسے ہوگی. سبحان اللہ, مکہ میں داخل ہوتے ہیں, مشرکین میں سے ایک شخص خود پناہ دیتا ہے اور اپنی قوم کو کہتا ہے جس نے محمد کو ہاتھ لگایا میرے اس سے جنگ, تلوار اٹھا کے لے آتا ہے. سبحان اللہ. اب قریشوں نے کہا بھی عجیب سے معاملہ ہو گیا, اب آپس میں لڑوانا چاہتا ہے ہمیں, چھوڑ دو اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس آتے ہیں, پھر سیدہ خدیجہ کی وفات ہوتی ہے, ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے. یہ غم کا سال ہے. اس غم کے سال کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یعنی تسلی کرنے کے لیے اور کچھ اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اسراء اور معراج کا قصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلاتا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سیر کر کے واپس آتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اور جاتے ہیں کہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ نماز. نماز یہ بہترین سب سے عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا وہ نماز ہے. 50 میں سے 5 نمازیں ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو یہ خبر دیتے کہ میں بیت المقدس کی طرف گیا, پھر آسمانوں کی طرف گیا. ابو جہل یہ سنتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اور نہیں مانتے اس بات کو. بعض نو مسلم جو تھے وہ بھی مرتد ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ عجیب سی بات ہے, ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی. اور ابو جہل ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے اور کہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے تو اب حد ہی ختم کر لیا نا, حد ہی پار کر گیا نا. کہتا ہے ایک رات میں بیت المقدس بھی گیا, آسمان کی سیر بھی کر کے. بیت المقدس میں جاتے ہیں 2-2 مہینے, ہمارے اونٹ جو ہے وہ ہانپ ہانپ کے بری حالت سے واپس آتے ہیں اور محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس سے سفر کر کے واپس آیا ہوں. صرف بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف ایک جملہ بولتے ہیں, اگر میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ فرمایا. قال فقد صدق. مجھے نہ کہے کہ کہا کیا ہے اور کتنی مشکل بات کہی ہے اور ممکن ناممکن ہے, مجھے نہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں یہ میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ نہیں. اگر انہی کا فرمان ہے تو سچ ہے. عقل مانتی ہے نہیں مانتی ہے نہیں. یہ بات میرے عقل میں آتی ہے نہیں آتی ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. جب تصدیق یقین دل سے ہوتا ہے تو پھر عقل کا کوئی واقعی کام نہیں رہتا. جس کا ایمان مضبوط ہو تو اسے مشکل مشکل ترین چیز بھی شریعت کی آسان لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بعض کے لوگ تقدیر پہ کلام کرتے ہیں, تقدیر کیسی ہے, تقدیر کیوں ہے سوال کرتے ہیں, شیطان وسوسہ کرتا ہے اور یا تو جبری بن جاتے ہیں یا قدری بن جاتے ہیں, تقدیر کے منکر بن جاتے ہیں. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے نوازا ہے تو وہ حق کا راستے کو اپناتے ہیں اور وہ جانتے ہیں بات میری سمجھ میں آئے نہ تقدیر کی, جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میری یقین تمہارے پہ ظلم نہیں کرے گا. اور مجبور کر کے سزا دینا ظلم ہے, مجھے یقین اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا, یہ کافی ہے. لیکن بعض 10 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے, ایک چیز پر قادر نہیں ہے, ہزار چیز پر قادر نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عقل کے اور منطق پہ تولا ہے تقدیر کے معاملے کو. جو علم غیب سے تعلق رکھتا ہے, جو ایمانیات کی بنیاد ہے, ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے, اپنے ایمان پر تولتے اور بات کرتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل ہے دوسرے لوگ ہیں, انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں بیت مقدس کی طرف تو ہمیں بتاؤ جی ہے کیسا, ہم مان لیں گے, آپ تو کبھی گئے نہیں, ہمیں بتائیں بیت مقدس ہے کیسا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی, جو ان کو یاد تھے نظارے, کون سا دروازہ کہاں پہ تھا, ارد گرد کیا چیز تھی, کون سا دروازہ تھا, تو کچھ مشکل سی پیش آ رہی تھی. اب انسان یاد تو نہیں کرتا نا کہ دروازہ کہاں پہ کس چیز کے. ایک مرتبہ آپ جائیں, اللہ تعالیٰ نے پورے بیت المقدس کی تصویر سامنے رکھ دی. آج ہولوگرام ہوتے ہیں نا, سائنس ٹیکنالوجی نے آج ایک ہولوگرام سے نظر آتی ہے, 3-dimensional چیز آپ کو سامنے سے دکھا دیتے ہیں اسے ہوا میں اڑتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سوال کرتے بیت المقدس میں اسے وہ دکھا دیتے فوراً, کون سی چیز کہاں پہ کون سی کب. اس کے باوجود بھی عجب بات دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے, یہ جادو کے ذریعے سے بات کر رہا ہے. میں نے درمی کی انتہا دیکھیں آپ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو پھر اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں اور کعبہ کے قریب جا کے نماز پڑھتے ہیں. ابو جہل نے منع کیا نماز نہ پڑھو یہاں پہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سورۃ اقرا جو ہے, العلق جو ہے, اس کی ابتدا ہوئی پہلے سال بعثت میں اور انتہا ہوئی 10ویں سال کے بعد. ایک ہی سورت, ابتدائی آیات ابتداء اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اگلی جو آیات ہیں ایک قصہ ہے، ابو جہل نے منع کیا، اے محمد یہاں پہ نماز نہ پڑھنا، اب انتہا ہو گئی ہے، پڑھنے گھر میں پڑھا کرو، یہاں پر کعبے کے قریب ہمارے جوان جو ہیں متاثر ہوتے، پھر وہ ہمارے دین سے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھنا. دوسرے دن آئے پھر آپ سے نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل نے کہا دیکھو محمد، اگر آج صبح میں تمہیں دیکھا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر آتے ہیں. ابو جہل جو ہے وہ کہتا ہے اے محمد، اب یہ پوری دنیا دیکھے گی جو لوگ موجود ہیں، میں یعنی نعوذ باللہ تمہارے اس سر کو اپنے پاؤں سے روندوں گا. میں جس سجدہ کر رہے ہو تو ابھی سجدہ کر کے دکھاؤ یہاں پہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جاری رکھتے ہیں. ابو جہل آگے بڑھتا ہے، اپنی قوم اپنے ساتھی جو ساتھ لے کے جب آگے بڑھتا ہے تو فوراً رک جاتا ہے، چہرہ زرد پڑ جائے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے واپس. تو ساتھیوں نے کہا کیا ہو گیا، جاؤ سامنے سجدہ وہ کر رہا ہے، ابھی تمہیں دھمکی دیے، جا کے مارو اسے جو تم نے کرنا ہے، کیا ہو گیا؟ اپنے ساتھی کو کہتا اللہ کی قسم میں خندق دیکھ رہا ہوں جس میں آگ ہے اور کچھ چیزیں اڑ رہی ہیں جو محمد کی حفاظت کر رہی ہیں. واپس چل گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ میرے قریب آتا تو زبان یا اللہ کے خاص فرشتے جو ہیں یہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے. اور یہی سورت کی انتہائی آخری آیات ہیں، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى ان ربك رجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. کہ اس کو تو نے دیکھا محمد جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے نماز سے، ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، آخر تک آخر میں ابو جہل کہتے کہ میں اپنی قوم کو لے کے آؤں گا، محمد دھمکاتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی حفاظت ہے. اللہ تعالی فرماتا فليدعو نادي وسندعو الزبانيه، وہ اپنے دوستوں کو لے کے اپنی طاقت لے کے ابو جہل جو کہنا چاہتا ہے، ہم تو صرف ایک فرشتے چھوٹے فرشتے الزبانی ان کو بھیجیں گے وہی کافی ہیں. اور ابو جہل اپنی آنکھوں سے دیکھا کل اللہ تطعه واسجد واقترب، اے محمد اس کی بات کبھی نہ ماننا، واسجد واقترب سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. اس سورت کی ابتدا اقرا سے ہوئی، پہلی وحی. 10 سال کے بعد 11 سال کے بعد اس سورت کی جو ہے نا اختتام ہوتا ہے. اقرا سے بات شروع ہوئی اور وسجد واقترب پر بات ختم ہوئی. اور بنیادی پیغام ہے جو علم کوئی بھی علم ہو تمہیں اللہ تعالی کے سامنے جھکا نہ دے اور قریب نہ کر دے وہ کوئی علم ہی نہیں. کیا میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، آئی ٹی ہو، کوئی بھی علم ہو، جس علم کے ذریعے تم اللہ تعالی کے نزدیک حاصل نہیں کر سکتے ہو، جس علم کے ذریعے اپنا سر اپنے رب سے جھکا نہیں سکتے ہو، وہ کوئی علم ہی نہیں، وہ تمہارے لیے وبال جان ہے، وہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. وسجد واقترب. کیا آج ہم ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے سامنے جھک کر سجدہ کر کے اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالی کی نزدیکی وسیلے سے نہیں ہوتے، کسی کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالی نزدیکی حاصل کر دیں. وسجد واقترب، سجدہ کرو، اپنے رب کو سجدہ کرو، نماز کے ذریعے، زکات کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے، والدین کی فرما برداری کے ذریعے، رشتے کو جوڑنے کے ذریعے سے، یہ سارے اچھے اعمال ہیں، صالح اعمال ہیں، یہ تم اللہ تعالی قریب تو کر سکتے ہیں. لیکن دوسروں کو وسیلہ بنانا یا دوسروں کے لیے سجدہ کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ کون سے وسیلے ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. پہلے وحی سے ہم کچھ نہ سیکھ سکے، عجب سی بات ہے. واللہ اگر مسلمان اس پہ اس ایک سورت کو سمجھ لیں، پہلے وحی کو سمجھ لیں، واللہ یہ شرک، یہ بدعات، یہ غربت سب کچھ ختم ہو جائے اور ہماری امت پھر سے عزت والی امت بن جائے. پہلے وحی کو آج ہم سمجھ نہ سکے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.